رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمه للارامل مولا يا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ترتیب کے حوالے سے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی چوتھی سورت یعنی سورۃ النساء کے مضامین کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور گزشتہ جمعۃ المبارک تک تقریباً آیت نمبر 77 کا خلاصہ 77 کا خلاصہ ذکر کیا گیا، اور آج خطبے میں آیت نمبر 77 سے لے کر 79 تک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس بنیادی اس مقدس صورت سے ہم اپنے قلب و جگر کو اور اپنے ایمان کو روشن بھی کریں گے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہماری اخلاقی، ہماری نظریاتی اور اعتقادی تربیت کی جا رہی ہے، میں اور آپ اللہ کی توفیق سے اپنا حصہ بھی حاصل کریں گے. سورۃ النساء، جس طرح کہ میں ہر درس کی ابتدا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ غزوہ احد کے نزول کے وقت نازل ہوئی ہے، تقریباً 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری، یہ اس کے نزول کا زمانہ ہے. اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، مسلمانوں کی مکمل تہذیب اور مسلمانوں کی مکمل تعلیمات کا نفاذ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو چکا ہے. اب مسلمانوں کو جو سب سے بڑی پریشانی یہاں پر لاحق ہے وہ ایک تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر کھلے کافر تھے، اور یعنی ایک ہی قسم کے لوگ تھے جن سے مقابلہ تھا، لیکن مدینہ منورہ کے اندر اب چار مکھی لڑائی ہے. ایک طرف یہودی کھڑے ہیں، ایک طرف مکہ سے کافر جو ہے وہ اپنا عمل دخل دکھا رہے ہیں، اور ساتھ میں درمیان میں ایک منافقین کی پارٹی ہے جس کو قرآن نے منافق کے لفظ سے کہا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا، لیکن موت کے ڈر سے اور دنیا کی محبت میں یہ صرف اپنا ایک اثر و سوخ بنانے کے لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بظاہر کلمہ پڑھا تھا، لیکن دل کے اندر جہاد کا شوق، آخرت کا شوق، نبی پاک کی تعظیم اور محبت، اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا حقیقت پیش آئے گی، ان تمام حقیقتوں سے ان کا دل یکسر آری تھا. بس ہم دنیا کے اندر کس طرح اپنے آپ کو سہولت کے ہمکنار کر سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کس قدر سمر سکتی ہے. مختصر یہ کہ ان کی زندگی اور ان کی تمام تر فکر کا محور اور مرکز جو اپنی ذات تھی اور اپنی دنیا تھی، اس لیے ایمان ان کے دلوں کے اندر گھر نہیں کیا. وہ ایک طرف سے یہودیوں کے ساتھ ان کے ساز باز تھے، دوسری طرف سے وہ کفار مکہ کے ساتھ ان کے رابطے تھے، اور وہ درمیان میں ہر وہ راز جو مسلمانوں کے تھے وہ ان کو پہنچاتے تھے، اور ایسے حالات بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ کفار یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں کی اس ریاست کو ختم کریں اور مسلمانوں کے اس عروج کو ختم کریں تاکہ انہیں اپنا حصہ حاصل ہو جائے. منافقین کا سرخیل اور سردار، جس کو تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں اس کا نام آتا ہے، عبداللہ بن سلوح، اور ایک نام اس کا ذکر کیا گیا عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار تھا. اس کی خواہش یہ تھی کہ یثرب کے اوپر میری حکومت ہو اور میں یہاں کا جاگیر بن جاؤں اور میں یہاں کا جاگیردار بن جاؤں، سارا نظام میری طرف ہو جائے. لیکن اللہ کی قدرت کو کب یہ منظور تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور یثرب کی زمین پر قدم رکھ کر یثرب کو ہمیشہ کے لیے طیبہ اور مدینہ کر دیا. تو اب ان کے دل کے اندر حضور کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ حسد بھی پایا جاتا تھا، اور وہ سامنے تو آمنا صدقنا نمازوں میں صف میں شامل ہو جانا، جمعے کی نماز میں شامل ہو جانا، عام نمازوں میں آ جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تمام کلمات کہنا، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ آیتیں جو آ رہی ہے اس کا پس منظر یہ ہے، تو اس کے ترجمے اور اس کے مقاصد ہمارے سامنے واضح ہو جائیں. لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر پورا اس بات کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے تھے کہ ہم بڑے مخلص ہیں. حضور کی دس بوسی کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا، سرکار کے سامنے سارا دکھاوا جو ظاہر تھا وہ صحابہ کرام کی ہر عمل کی وہ نقل کرتے تھے. لیکن وہاں سے اٹھنے کے بعد، جس کا قرآن نے اس پہلے پارے میں ذکر کیا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، وہ وہاں سے اٹھنے کے بعد جب اپنے شیاطین یعنی ان مکار اور دھوکے باز لوگوں کے ساتھ وہ ملتے تھے تو کہتے ہیں ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسی ان کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے، اپنا ایک اعتماد یہ بٹھا رہے تھے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ تم ہمیں اور ہمارے رسول کو دھوکہ نہیں، تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو. عنقریب وہ وقت آ جائے گا کہ ہم تمہارے راز ہمارے رسول کے سامنے افشا کر دیں گے. اب سورۃ النساء، غزوہ بدر ہو چکی ہے، احد کا غزوہ ہونے والا ہے. احد کے اندر 3000 کا لشکر لے کر کفار مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس صرف 1000 کے قریب فورس ہے، اور اس میں بھی 300 یہ منافق گھسے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ مسلمان ایسی کوئی جنگی حکمت عملی اختیار کریں جس سے مسلمانوں کو پسپائی ہو. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آگے بڑھے اور انہوں نے حضور کو مشورہ دیا. سرکار نے خود یہ خواب دیکھ لیا تھا جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں مدینے سے باہر نکل کر ایک بہت بڑے بیل اور سانڈ کو ذبح کر رہا ہوں، اور میری تلوار کے اوپر جو ہے کہ وہ جواہرات لگے ہوئے ہیں. تو یہ بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے احد کی فتح کی پہلی عطا فرمائی. حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے کے اندر جامع شہادت نوش کیا ہے. سب سے پہلے حضور کے سامنے آواز لگانے والے حضرت امیر حمزہ تھے کہ حضور آپ نکلیں غزوہ کے لیے اور ہم مدینے کے اندر نہیں لڑیں گے بلکہ کھلے میدان کے اندر کفار کو مقابلہ کریں گے، چاہے وہ 3000 یا 10000 ہو، ہمیں ان کی تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. منافقین کو یہ ڈر تھا کہ اگر کھلے میدان کے اندر لڑیں گے تو کہیں ہم مارے نہ جائیں، اور ہمارا یہ دکھا ہوا جو ہے کہ کھل نہ جائے. اور سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں پہنچے تو یہ 300 کے قریب منافق حضور کو چھوڑ کے چلے گئے. اب صحابہ اکرام صرف 700 کے قریب رہے، اور ان 700 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے 3000 کفار کا مقابلہ کیا تھا. اب یہ اسی تسلسل کے اندر یہ آیت نازل ہو رہی ہے. کافروں کا سب سے زیادہ ڈر یہ تھا کہ ہمیں موت آ جائے گی، ہم مارے جائیں گے اگر ہم چلے گئے 3000 کے لشکر سامنے، ہم تو بالکل کھیرے اور گاجر کی طرح ہمیں کاٹ دیا جائے گا. تو اب آیت نمبر 78 میں ان کے اس خام خیالی کا پردہ اتارا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہا، محبوب ان سے کہو کیا تم گھر میں رہو گے تو موت نہیں آئے گی؟ یہ جو تم میدان جہاد سے بھاگنے کا ڈرامہ کر رہے ہو اور یہ طریقے کا بہانہ کر رہے ہو، تو کیا تم بستر پر رہو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی؟ اپنے گھر کے دروازوں کو اگر تم بند کر دو گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر تم اٹھ کر کسی اپنی من پسندیدہ جگہ پر چلے جاؤ اور ایک بڑا خوبصورت پختہ مکان بنا لو کہ جس میں ہوا بھی گھس نہ سکے، تو اس میں اگر تم گھس کر بیٹھ جاؤ تو کیا موت نہیں آئے گی؟ کہ آئے گی. تو جب کہا وہاں آئے گی تو یہاں پر بھی آئے گی، اگر وہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں آئے گی، یہاں ہے تو یہاں پر آئے گی. اب منافقین نے جو موت کے حوالے سے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کیا، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے. ہمارے اندر عقیدے کی خرابی پیدا جب ہوتی ہے کہ جب شیطان ہمارے لیے موت سے خوف دلاتا ہے اور دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے، جہاں دنیا کی محبت دل میں آ گئی سمجھ جاؤ عقیدے کی گھنٹی بج گئی ہے، اب خطرہ کھڑا ہوا ہے. اب ہمارا اعتماد جیسا اللہ پر پہلا تھا وہ رہے گا نہیں، جیسا رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسی محبت پہلے تھی اب وہ نہیں رہے گی، اس لیے کہ شیطان جب دنیا کی محبت کو دل میں داخل کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ کرے گا تو مر جائے گا، یہ کرے گا تو نقصان پہنچ جائے گا، تیرے ساتھ کیا ہوگا، تیرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ آخرت کو بھلائے گا، وہ شوق شہادت کو بھلائے گا۔ یہ روز مرہ میرے اور آپ کے دل میں یہ خیالات آتے رہتے ہیں، یہ خیال جب آئے گا تو سمجھ جاؤ کہ گھنٹی کھڑی ہے، اب گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے، اب خطرے کا الارم بج گیا ہے، اس وقت میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی جو محبت پہلے تھی وہ اس وقت نہیں رہتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق پہلے تھا وہ اب نہیں رہتا، بلکہ سارا تعلق اپنی ذات میں منحصر ہو جاتا ہے، اپنی شے میں منحصر ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کا نزول ہو گیا، فرمایا کہ محبوب ان سے کہو اینما تکونوا یدرککم الموت، موت کا کیا اعتبار ہے، فرمایا تو کہیں پر بھی ہو تمہیں موت آ جائے گی، یہ جو تم ڈرامہ کر رہے ہو کہ جناب تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں نہیں لکھو گے، اور کافر اگر 3000 ہے تو جناب تم اس لیے نہیں آ رہے ہو کہ کہیں وہ تمہیں مار نہ ڈالے، تو کہا موت تمہیں گھر میں نہیں آئے گی، موت تو تمہیں گھر میں بھی آ جائے گی، اب موت جب آنا ہی ہے تو کیا ہی اچھا ہے کہ شہادت کی موت آ جائے، آخرت کا ذوق رکھتے ہوئے، آخرت کی یاد، جب مرنا ہی ہے بندہ، جب بستر پہ بھی مر سکتا ہے اور سڑک پہ بھی مر سکتا ہے، تو کیوں نہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ مختصر زندگی اللہ کے حوالے کر دی جائے اور بندے کے دل کے اندر آخرت میں کا اجر مقصود ہو، تو پھر موت تو بستر پر بھی آنی، تو کیوں اچھا نہ ہو کہ پھر اللہ کے نام پر موت دے دیں، جان دے دیں کہ جناب جس میں آخرت کا اجر موجود ہو۔ تو یہاں پر اس بات کو ذکر کرتے ہوئے مومنین کے دلوں سے ہر قسم کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو داخل کرنے کی، اور منافقین جو جھوٹے تھے ان کی نقاب کشائی کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے آیت نمبر 78 کے اندر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا، بڑے مقدس مضمون ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنتے چلیے، فرما اینما تکونوا یدرککم الموت، محبوب ان سے کہیے کہ تم کہیں پر بھی ہو موت تمہیں دبوچے گی، ولو کنت فی بروج مشیدہ، اگر تم پکے قلعے بنا لو، پکے مکانات بنا لو، 1000 باڈی گارڈ رکھ لو، کچھ بھی کر لو، موت جہاں پر آئے گی وہاں پر تو آئے گی، فرما تم کہیں پر بھی ہو موت تمہیں دبوچ لے گی، اور چاہے تم اپنے لیے پکے قلعے کیوں نہ بنا لو۔ تو یہاں سے مقصود اور مراد یہ کہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ اصلاح کی جا رہی ہے ہماری، اور منافقین کو دبایا جا رہا ہے کہ تم موت کے ڈر کی وجہ سے میدان جہاد میں نہیں جا رہے، تو کیا بستر پر نہیں مرو گے تم، کہ تمہیں موت کبھی بھی نہیں آئے گی، کہا جی آئے گی، تو کہ جب آئے گی تو آخرت کی فکر کرو نا، تو پھر موت اللہ کے لیے دو نا، جان اللہ کے لیے دو تاکہ وہ آخرت کے اندر اجر بن جائے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے جو مجھے اور آپ کو بیدار کرتی ہے اور ہماری طبیعتوں کو برنگیختہ کرتی ہے، رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس حال میں دنیا سے گیا اور مرا، کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں لڑا نہ ہو، حضور فرماتے ہیں کوئی آدمی اس حال میں دنیا سے گیا اور اسے موت آئی کہ اس نے کبھی اللہ کے لیے لڑا نہ ہو، ایک، یا اللہ کے نام پر کبھی جان دینے کی خواہش اس کے دل میں پیدا نہ ہو، تو بھلے وہ مسلح پر ہو لیکن منافق کی موت مرے گا۔ اس لیے کہ ایمان اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور سب کچھ سپرد کرنے کا نام ہے، خود کو بھول کر اس کے احکام کو یاد کرنے کا نام ہے، یہاں پر اسے یاد رکھو، قبر میں جاؤ گے اس کی رحمت تمہیں یاد رکھے گی۔ تو گویا کہ یہاں پر اس مقصد کو بالکل کھلے انداز کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا گیا، فرمایا کہ تم اپنے لیے گویا کہ پکے قلعے کیوں نہ بنا لو، تو موت جو ہے وہ تمہیں دبوچ لے گی۔ اب پکے قلعے سے مراد، ایک بات یہاں پر ذہن یہ بھی نہ جائے کہ شاید اچھے مکانات بنانا منع کیا جا رہا ہے، یہ مراد نہیں، یہاں پر ایسا مکان بنانا کہ جس میں چور ڈاکو نہ گھس سکے، یا باڈی گارڈ رکھنا کہ دشمن حملہ نہ کر سکے، یہاں سے اس کو نہیں منع کیا جا رہا، فرما اچھے مکان تم بنا سکتے ہو، پختہ مکان تم بنا سکتے ہو، موسم کی خرابی سے تم بچ سکو، دشمن کی چیرہ دستی سے تم بچ سکو، کسی کے بہار کی فتنہ انگیزی سے تم بچ سکو، یہ سب جائز ہے، اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے تو تم اپنے ساتھ اگر باڈی گارڈ رکھتے ہو تو اس کی بھی اجازت شریعت مطہرہ دیتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب سورہ مائدہ کی وہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے نبی محترم ہم آپ کی ذات کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ کے بدن کو محفوظ کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے بدن کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے نزول کے بعد جتنے باڈی گارڈ صحابہ اکرام تھے ان کو منع کر دیا اور فرمایا کہ اب میرے ساتھ کوئی نہ چلے، تو گویا کہ شرعاً اپنے محافظ رکھنے کی اجازت ہے، چوکیدار رکھنے کی اجازت ہے، گن مین رکھنے کی اجازت ہے، باڈی گارڈ رکھنے کی اجازت ہے، اچھے مکانات، پختہ مکانات کہ جو موسم کی خرابی سے آپ کو بچائے، پکی چھت بنائیں تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آ جائے، پکے دیواریں بنائیں کہیں تیز ہوائیں آپ کے گھر کے اندر گھس کر کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ سب جائز ہے۔ لیکن یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے فی بروج مشیدہ، کہ تم پکے قلعے بھی بنا لو تو موت سے تم بچ نہیں سکتے، یہاں سے مراد کچھ اور ہے۔ یہاں سے کچھ لوگ یہ سمجھے کہ یہاں سے مراد یہ کہ نہ مکانات بنائے جائیں، نہ اپنے محافظوں کا اہتمام کیا جائے، نہیں، توکل اس چیز کو کہتے ہیں۔ کوئی کہنے لگے کہ جناب یہ تو خلاف توکل ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ہے تو پھر ہم مکانات کیوں بنائیں، جب اللہ پر بھروسہ ہے تو ہم اپنے دروازوں کو تالا کیوں لگائیں، جب اللہ پر بھروسہ ہے تو اپنے مال کو ہم تیوریوں کے اندر کیوں رکھیں، جب اللہ پر بھروسہ ہے تو ہم اپنے ساتھ مین کیوں رکھیں۔ تو یہ چیزیں اللہ پر بھروسے کے خلاف کب ہے، یہ توکل کے خلاف کب ہے؟ توکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان تمام چیزوں کو سنا تو ظاہر سی بات ہے ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ان کی سواریاں ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رات کے وقت اپنی سواری کو کسی کوٹھے کے ساتھ باندھتے ہیں، اس لیے کس کے باندھتے ہیں کہ یہ رات کو کہیں بھاگ نہ جائے یا ادھر ادھر نکل نہ جائے اور صبح ہم اٹھیں تو ہمیں یہ مل جائے۔ تو حضور یہ جو ہم رات کو سواری کو کوٹھے سے باندھتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف تو نہیں، کیونکہ یہ حفاظت جب اللہ نے کرنی ہے تو ہم اسے باندھتے کیوں ہیں؟ اب اس حدیث پاک میں ہر چیز کو واضح کر دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی سواریوں کو کوٹھوں سے باندھو اور اس کی حفاظت اللہ پر چھوڑو، یہ توکل ہے۔ یعنی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اسباب کو ترتیب دو اور نتیجہ خدا پر چھوڑو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے دوائی کھاؤ تو دوائی کھاؤ، شفا خدا پر چھوڑو۔ دکان کھولو ٹائم پر اور اپنے مال کو سجا کر رکھو، گاہک آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ اللہ پر چھوڑو۔ فرما اسباب کو تم ترتیب دو، نتیجہ خدا پر چھوڑو۔ اگر سرے سے اسباب کو چھوڑ دیا جائے تو یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام خود اسباب کو مہیا کرتے تھے، خود مکانات بناتے تھے، خود وہ سواریاں رکھتے تھے۔ تو ہمارے لیے تو سب سے بہترین نمونہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضرات انبیاء کی ذات ہے، حضرات صحابہ کی ذات ہے۔ تو یہ چیزیں گویا کہ توکل کے خلاف نہیں ہیں۔ توکل کس چیز کا نام؟ توکل کے خلاف کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے مکانات کو بنائیں اور حفاظت بھی اسی مکان پر رکھ دیں کہ نہیں اب اتنا پختہ مکان بن گیا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو میں دوائی کھا رہا ہوں، اب تو مجھے گویا کہ یہی دوائی شفا دے دے گی۔ تو یہ خلاف توکل ہے۔ توکل اسے کہتے ہیں کہ اسباب کو ترتیب دینا اور نتیجہ خدا پر چھوڑنا، یعنی جس چیز کے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اسی طریقے پر چھوڑنا اور انجام کیا ہوگا اس کو رب پر چھوڑ دینا۔ جس طرح کہ میں نے ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے دی کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو یہ مرض ہے، آپ نے یہ دوائی اتنے دن کھانی ہے، تو یہ دوائی کھانا توکل کے خلاف نہیں بلکہ عین توکل ہے۔ دوائی کھائیے، شفا ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کو خدا پر چھوڑیے، اور امید اللہ رب العالمین جل والا کی ذات پر یہ رکھیے کہ اللہ رب العالمین ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کو کوٹھوں کے ساتھ باندھ کر رکھو اور حفاظت کی ضمانت اللہ رب العالمین کو چھوڑو۔ اور فرمایا آیت نمبر 78 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما اینما تکون یدرککم الموت، فرما تم کہیں پر بھی ہو، منافقین سے کہا جا رہا ہے تم کہیں پر بھی ہو موت تو تمہیں پکڑے گی، تم احد کے میدان سے بھاگنے کے چکر کے اندر ہو موت تو تمہیں پکڑے گی، ولو کنت فی بروج مشیدہ، چاہے تم اپنے لیے پکے قلعے کیوں نہ بنا لو۔ اس لیے آپ دیکھیں اہل حق کا ساتھ دینا لازم ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے بدر کا واقعہ بھی ہے، کربلا کا واقعہ بھی ہے، سارے واقعات احد کا واقعہ بھی ہے۔ اب اللہ رب العالمین آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ مضمون بڑے تسلسل کے ساتھ بڑے خوبصورت مضمون آ رہے ہیں میری اور آپ کی صلاح کی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، منافقین کی ایک حرکت کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کی ذہنی کی کیفیت کی حکایت کی جا رہی ہے، ان کی ایک بات بیان کی جا رہی ہے۔ ان کو جب کوئی بھلائی ملتی تھی نا تو وہ کہتے جی یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھلائی ہم پر آئی ہے۔ فرما وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب انہیں کوئی بھلائی مال میں نفع ہو جائے، صحت مل جائے تو کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہیں کوئی برائی ہو تو حضور سے کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے۔ منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مدینہ منورہ آئے ہیں تو موسم خراب ہو گیا، پھلوں میں کمی آ گئی۔ سب جھوٹ تھا، بلکہ کرامت اتنی ہوئی ہے کہ جو باغ سال میں ایک پھل دیتے تھے حضور کے آنے کی برکت سے وہ دو دو پھل دینے لگے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ یا اللہ مکے کی برکت کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی، مدینے کی برکت کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ تو نے مکے کے اندر ابراہیم کی وجہ سے ایک برکت اتاری ہے اور مدینے کے اندر میری وجہ سے دو برکت اتار۔ اس وجہ سے علماء کا اس مسئلے میں امام مالک کا قول ہے، وہ مکے کے مقابلے میں مدینے کو افضل جانتے ہیں، اور وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لیے دعا فرمائی ہے، اور افضلیت کا معیار جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے اور مدینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، مکے کے لیے ایک دفعہ ابراہیم نے دعا کی ہے علیہ السلام، مدینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دگنا دعا فرمائی ہے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ہے،
وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے اس سے کچھ مختلف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر مکہ کی زمین اور مدینہ کی زمین صرف زمینوں کو کمپیئر کیا جائے تو پھر مکہ کی زمین افضل ہے، لیکن اگر حضور کا روضہ مبارک کو شامل کیا جائے تو مکہ کیا ہے، وہ تو عرش سے بھی اعلیٰ ہے. تو یہ خاص فرق ہے، یعنی ایک ہے مدینہ کی زمین صرف زمین کا، یعنی حضور کے روزے کو کے علاوہ، حضور کی قبر شریف کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکے کی زمین کو حضرت امام اعظم افضل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب مکے کی زمین جو ہے کہ وہ افضل ہے. لیکن جب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور کا روضہ مبارک، سرکار کی قبر شریف جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے اور آپ کے آقا جو ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ کا مقدس اور پاکیزہ معطر بدن پاک جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جس مبارک زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو پھر حضرت قاضی عاز رحمہ اللہ نے تو پوری متکلمین کے جماعت کا اجماع نقل کیا ہے، فرمایا ساری دنیا کا خطہ ایک طرف ہے بلکہ ساری کائنات ایک طرف ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ مٹی روئے زمین پر ایسی افضلیت رکھتی ہے کہ نہ کعبۃ اللہ اس کی افضلیت کے مقابلے پر ہے، نہ عرش اس کی افضلیت کے مقابلے پر ہے، نہ کرسی اس کی افضلیت کے مقابلے پر ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور مخلوق میں سب سے افضل ذات ذات مصطفیٰ ہے. تو حضور جہاں پر موجود ہے وہ خطہ بھی سب سے زیادہ افضل ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے جب منافقین نے یہ اعتراض جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، وَإِن تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب انہیں کوئی برائی آتی کہ آؤ اب 3000 کافر آ گئے لڑنے کے لیے تو کہتے ہیں یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، ہم تو پہلے سکھ کا سانس لے رہے تھے، ہم تو سب ایک ہی تھے، آپ نے تقریر ایسی کی تو حالات ایسے بن گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا اب آؤ، تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے، فرمایا یہ آپ کی وجہ سے نہیں، یہ حق اور باطن کو جانچنے کی وجہ سے، آؤ اب 3000 کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ. کہا مارے جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا مارے کیسے جاؤ گے، کہ بستر پر رہو گے تب نہیں مرو گے. اب یہ تسلسل منافقین کے رد کا آ رہا ہے. اس سے پہلے کی آیتوں کی طرف اگر آپ چلیں گے تو یعنی تسلسل کے ساتھ اطاعت رسول کی بات آ رہی، بس کچھ بھی نہیں، اللہ کو ماننا جب مقبول ہے جب رسول کے سامنے ہاں کرو گے. فرما ان نبی محترم کو ہٹا کر تم ہماری طرف آؤ گے تو تمہارا نہ سجدہ مقبول ہے، نہ تمہاری نماز مقبول ہے، کوئی شے مقبول نہیں. سورۃ النساء کی ابتدائی آیت، آپ یہ تو میں 77 پڑھ رہا ہوں لیکن آپ گھر جا کر اس کی تلاوت کیجئے کنز الایمان شریف سے، اور صدر الافاضل کا حاشیہ آپ دیکھیے تو یہ ترجمے کے ساتھ آپ کو پتا چل جائے گا، آیت نمبر 65 سے لے کر 77 میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو. جو یہ کہہ رہا ہے وہی ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اسی سے کہلوا رہے ہیں. تو منافقین یہ چاہتے تھے کہ حضور کی ذات کو ہٹا کر رب سے براہ راست ہو، اور رب یہ فرماتا تھا سلیقہ طریقہ ہم نے یہ بنایا ہے، ہمارے کو ماننے کا دستور یہ ہے کہ جب ہمارے محبوب کے ہاں میں ہاں ملاؤ اور اس کی نا میں نہ ملاؤ. فرما ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس لیے جب بھی مسلمان ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے ہدایت کیا ہے، خالی مسلمان یہ کہتا ہے ہدایت قرآن ہے، بلکہ ڈائریکٹ کہتا ہے قرآن اور سنت دونوں ہے، اللہ اس کے رسول دونوں ہیں. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے. آگے ذکر ہوا اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ جو دھوکے والی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو یہ آپ کی طرف کہتے ہیں ہاں میں نے یہ آپ کی وجہ سے، تو محبوب نے کہو کل کل من عند اللہ، کوئی ہمارے رسول کی طرف سے نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے. محبوب نے کہہ دو کل کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے. فمال ہاں الائی، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، فمائی ہا اولائی القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ اتنی سادہ باتوں کا یہ انکار کرتے ہیں. محبوب ان سے کہو ہاں حق بات یہ ہے کہ ما اصابک من حسنت فمن اللہ، ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب بندے کو کوئی نعمت پہنچے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئت فمن نفسك، اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں. یعنی نہیں سے مراد اس کا سبب تم نے خود بنایا ہے، یعنی خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے. اگر بندہ شفا کے لیے دوائی کھائے تو اللہ شفا عطا فرمائے، اگر کوئی مرنے کے لیے زہر کھائے تو اللہ اس کو موت دے دے. یعنی ساری چیزیں خلق کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے ہوگی، لیکن انتخاب تم کرو گے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا انتخاب کر رہے ہو، اگر تم انتخاب خیر کا کر رہے ہو تو خیر مرتب ہو جائے گی، اگر تم انتخاب شر کا کر رہے ہو تو شر مرتب ہو جائے گی. اسی طرح آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں کہ وہ قدر خیری ہی وہ شر ہی من اللہ تعالیٰ، کہ چاہے تقدیر خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان، سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے اسباب تم خود بناتے ہو. ایک طرف مندر ہے ایک طرف مسجد ہے، ہم نے تمہیں مسجد کی خاصیت بتا دی ہے، اور شرک کی مذمت بتا دی ہے اور تم پر انتخاب چھوڑ دیا ہے کہ تمہیں دائیں طرف آنا ہے یا بائیں طرف آنا ہے. جس کا تم انتخاب کرو گے وہ فعل ہم پیدا کر دیں گے اور اس کا حساب کل قیامت کے دن تم سے لیں گے. تو فرمایا کہ جو بھلائی تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جو برائی تم تک پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کا کیا ہوا ہے. دیکھیں پھر آگے ذکر آ گیا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. بس محبوب مختصر بات یہ کہ سب کے لیے تجھے رسول بنا دیا. اب دیکھیں پوری تفصیل ذکر کرنے کے بعد پھر بات آگے اور فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. کوئی گڑبڑ نہ کرے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. پھر آگے ذکر وہ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. کہ تمہیں پتا نہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت. اب یہ ترتیب کے ساتھ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شخصیت کو منحصر کیا جا رہا ہے. یہاں پر گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ جو خاص تناظر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ بندے کو جو مصیبت پہنچتی ہے وما اصابت من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہیں برائی آتی ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے. یعنی انسان سے خطاب ہو رہا ہے یہ جو تمہیں برائی پہنچتی ہے نقصان ہوتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے. اور سن لو ویعفو عن کثیر تم نے تو رب کی ایسی ایسی نافرمانیاں کی ہیں کہ اگر سب نافرمانیوں میں تمہیں پکڑا جائے تو تمہیں زمین میں گاڑ دیا جائے. فرمایا ویعفو عن کثیر یہ تو تھوڑی سی پریشانیاں تم پر آتی ہے اس سے بڑے بڑے امتحان تو ہم صرف اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دیتے ہیں. فرمایا ویعفو عن کثیر بہت سے تو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. اس کا ایک ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہوا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب یہاں پر دیکھیے ایک تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مال ملا تو وہ نیک ہو ایسا بھی نہیں, کسی کو کچھ نہ ملا وہ برا ہو ایسا بھی نہیں. دونوں کے لیے آزمائش ہے کیونکہ دنیا دار الابتلاء ہے, دار الامتحان ہے, دار الازمائش ہے. جس کو بہت دیا اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تُو نے شکر کے تقاضے کیسے ادا کیے, اس کے حق کو کیسے نبھایا. اور جس کو کچھ نہیں دیا اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تُو نے ہماری ذات کو یاد رکھ کے صبر کتنا کیا تھا اور حق کی طرف کتنا رہا. تو لہذا کسی کو کچھ نہیں ملا وہ بھی امتحان کے اندر ہے, جس کو سب مل گیا وہ بھی امتحان کے اندر ہے. کامیاب کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, جو اللہ سے خوف پاتے ہوئے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارے جیسے اللہ اس کے رسول نے ارشاد فرمایا. یعنی یہ مختصر سی زندگی میرے دوستو جو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسے ہے جس سمندر کے مقابلے میں چلو, اگر سمندر سے ہم چلو نکال لیں تو کوئی کہے جناب کیا مقابلہ ہوا, آپ کہیں کہ کوئی بھلا بھی کوئی مقابلہ ہوا, چلو پانی نکال کے سمندر سے کیا مقابلہ ہے. تو اسی طرح ہماری اس زندگی کا آخری زندگی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی یہ تو 60 سال میں 70 سال میں نپٹ جاتی ہے. 70 کسی کو مل جائے تو بڑی بات, 80 سال کسی کو مل جائے بڑی بات, اسی میں بندہ فارغ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جو آنے والی عمر ہے وہ تو اربوں سال سے زیادہ ہے, وہ تو خربوں سال سے زیادہ ہے. تو فرما اس عمر کو مختصر سی انویسٹ ہے, انویسٹمنٹ کرو. اس عمر کو ہمارے طریقے پر گزارو, جو ہم کہہ رہے ہیں اس طریقے سے گزارو. جب قبر میں جاؤ گے جو تم کہو گے وہ ہم کر کے تمہیں بتا دیں گے. یہ حکمت اللہ رب العالمین جل وعلا نے میرے لیے اور آپ کے لیے میرے دوست و بزرگوں ابتلا کی ذکر فرمائی ہے. اور میں یہاں پر جو بات ختم کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں آزمائیں گے. اور حضور نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو سر کا درد کبھی کبھی آ جاتا ہے, خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو بخار آ جاتا ہے, خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی کمر میں درد ہو گیا, پاؤں میں درد ہو گیا. فرمائیے درد ہی سارے گناہوں کو جھاڑ رہا ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے میری امت کو یہ اختصاص دیا ہے کہ جب میری امت میں کوئی شخص 40 سال کا ہو جاتا ہے تو خدا اس سے برس اور کوڑ کی بیماری کو ہٹا دیتا ہے. اسی طرح جب 50 سال کا ہوا تو ایک اور فضیلت, 60 سال کا ہو ایک فضیلت. فرمایا جب 70 سال کا ہو جاتا ہے, جب اس کا سر درد کر رہا ہوتا ہے, جسم سے گوشت گر جاتا ہے اور اس کے بدن اور اعضاء درد کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ وہ بستر پر لیٹ سکتا ہے, نہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, تو حضور فرماتے ہیں 70 سال کی عمر میں اس کے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک سارے گناہ گر جاتے ہیں اور اللہ کی جانب سے منادی ندا کرتا ہے, بندوں اس کے راستے سے ہٹ جاؤ, یہ اللہ کا آزاد کردہ غلام ہے. تو گویا کہ یہ بدن کا درد, یہ مال کا نقصان, یہ اولاد کا نقصان, یہ بندے کے لیے دنیا کے اندر کفارہ ہوتا ہے. ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کر حضور سے, جب اس کے چہرے کو جب حضور نے دیکھا تو بائیں آنکھ بڑی زخمی تھی, تو سرکار نے فرمایا تیری یہ بائیں آنکھ کیوں زخمی ہوئی؟ کہنے لگے حضور میں جا رہا تھا, آگے دروازہ کھلا ہوا تھا, میری توجہ نہیں تھی اور میرا منہ جا کر دروازے پر لگا اور یہ زخم آ گیا. سرکار نے فرمایا اس سے پہلے تو کیا کر رہا تھا؟ تو چپ ہو گیا. فرمایا بتا کیا کر رہا تھا؟ کہ حضور انسان ہوں, میں بازار سے آ رہا تھا, ایک عورت پر میری نظر لگی, اور میری نظر اس سے ہٹ نہ پائی اور اس سے ہٹا تو یہ ہو گیا. سرکار نے فرما شکر ادا کر, خدا نے وہ عذاب جو آخرت میں دینا تھا اس کے صدقے گناہ میں معاف فرما دیا. تو گویا کہ صدی سے پاک سے بھی آپ دیکھیے, یعنی یہ تکلیف سرکار فرماتے ہیں مومن کے لیے تو راحت یہ ہے کہ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اس پر وہ صبر کر دے تو اس کے بڑے وہ گناہ جس کی وجہ سے اسے جہنم میں گھسیتا جائے گا, اللہ رب العالمین اس کانٹے کے چبھنے پر وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرماتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جب کسی مسلمان کے گھر سے جب اس کے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے جب آتے ہیں رب کی بارگاہ میں تو رب پوچھتا ہے کہ کیا ہوا میرے فرشتوں, کیا کیا میرے اس بندے نے؟ کہا مولا اپنے اس بچے کے انتقال پر اس نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو, اس کا نام رکھو بیت الحمد, یعنی حمد کرنے والوں کا یہ گھر ہے. یعنی بندے کو جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ جملہ کہہ کر اپنے دل کو قرار پہنچائے, اور قرار انہی جملوں سے پہنچتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار دلوں کی پریشانی کو اگر کوئی چیز تسلی دیتی ہے تو اللہ کی یاد دیتی ہے. تو فرما انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے. تو یہ آیت نمبر 79 تک کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کی مذمت اور میرے اور آپ جیسے کے لیے صلاح کے طریقے بیان کیے ہیں. فرما جو بھلائی پہنچتی ہے وہ صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے, تمہاری کوئی نیکی ضروری نہیں ہے, وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ اپنے فضل سے تمہیں کوئی ثمر, کوئی نیکی, کوئی اجر, کوئی مقام عطا فرماتا ہے. فرما اگر کوئی برائی تمہیں پہنچتی ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں, وہ تمہارے کیے ہوئے خود کرتود ہوتے ہیں اور وہ تمہارے کیے ہوئے خود بے اعتدالی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر عرض کروں گا آج آیت نمبر 77-78 یعنی 77-78-79 خطبے میں پڑھی گئی, اس کا خلاصہ پیش کیا گیا. وقت مختصر تھا, ہم اس کے مضامین پر کما حقوق گفتگو نہ کر سکے. گھر جائیں گے, تلاوت کی عادت ہر مسلمان کو ہوتی ہے, نہیں ہے تو عادت ڈالیے. بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب, عصر کے بعد گویا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس میں تھوڑا توقف کیا جائے, اس لیے کہ حافظے پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اس کے علاوہ کوئی وقت آپ کے پاس ہے تو آپ تلاوت کیجئے کنزول ایمان شریف سے عنایت کا 77-78-79, اس کا ترجمہ اور تفسیر کو مطالعہ کیجئے تاکہ ہماری طبیعتیں اس بھوچال کے اندر تمانیت کی طرف آ سکے. شیطان جو ہمارے اندر ایک خیالات کا انبھا جاری کر رہا ہے اس میں ہم صبر کی طرف, دیانت کی طرف آ سکے. اللہ رب العالمین جل وعلا میرے اور آپ کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے, اور قرآن کی تعلیم پر اللہ رب العالمین ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب